والاحتجاج بالوصف المختلف فيه عطف على ما قبله اي مثل الاضطراد في عدم صلاحيته الدليل الاحتجاج بالوصف الذي اختلف في كونه علة فانه ايضا فاسد كقولهم في الكتابة الحالة اي الشافعية في عدم جواز الكتابة الحالة انها عقد لا يمنع من التكفير. بھئی ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو بعض فقہا کے نزدیک دلیل ہیں لیکن ہمارے نزدیک وہ دلیل نہیں. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ استصحاب حال جو ہے ہمارے نزدیک اس کے ذریعے استدلال کرنا صحیح نہیں جبکہ بعض کے نزدیک وہ دلیل بنتی ہے. اسی طرح استدلال کرنا تعارض اشباح سے ہمارے نزدیک تعارض اشباح دلیل نہیں بن سکتی جبکہ بعض نے اس کو دلیل بنایا. اسی طرح استدلال کرنا ایسے وصف سے جو مستقل نہ ہو حکم کے ثابت کرنے میں مگر ایسے وصف کے ساتھ کہ جس سے یہ فرق ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے نزدیک دلیل نہیں. بعض نے اس کو دلیل بنایا. آج بتلا رہے ہیں والاحتجاج بالوصف المختلف فیہ اور استدلال کرنا اس وصف سے جس میں اختلاف کیا گیا ہے یعنی جس میں فقہا کا اختلاف ہے. ایک وصف ہے بعض فقہا نے اس کو علت بنایا ایک حکم کی اور دوسرے فقہا اس کو علت نہیں بناتے. تو دیکھیے اس وصف کے علت ہونے میں اختلاف آ گیا فقہا کا. اس وصف کے وصف ہونے میں فقہا کا اختلاف آ گیا اور جس وصف کے اندر فقہا کا اختلاف آ جائے اس کے ذریعے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. بعضوں نے اس کو دلیل بنایا لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں کیونکہ اس کے وصف میں فقہا نے اختلاف کیا اس کے علت ہونے میں. تو کہتے ہیں والاحتجاج بالوصف المختلف فی اور استدلال کرنا اس وصف کے اندر جس میں اختلاف کیا گیا ہے عطف علی ما قبلہ یا عطف ہے ما قبل پر ای مثل الاضطراد اضطراد ہی کے مثل ہے. کیا چیز بھائی متن کو ملائیں الاحتجاج بالوصف المختلف فی تو یہ نیچے شارح نے بھی ذکر کیا درمیان میں کہا مثل الاضطراد کے بعد کیا کہا فی عدم صلاحیتہ الدلیل اضطراد ہی کے مثل ہیں دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں. کیا چیز بھائی الاحتجاج بالوصف الذی اختلف فی کونہ علتا استدلال کرنا اس وصف کے ذریعے جس کے علت ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ یہ علت ہے یا علت نہیں. بعضوں نے علت کہا بعضوں نے علت نہیں کہا تو اس وصف کے لیے استدلال کرنا صحیح نہیں. فَإِنَّهُ أَيْضًا فَاسِدٌ تو یہ احتجاج بالوصف المختلف فیہ جو ہے یہ بھی ہمارے نزدیک فاسد ہے. كَقَوْلِهِمْ فِي الْكِتَابَةِ الْحَالَةِ كِتَابَةِ الْحَالَةِ لام مشدد نہ پڑھنا بھائی. بھائی عقد کتابت جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ لوگ کہ آقا اپنے غلام کے ساتھ باقاعدہ عقد کر لیتا ہے کہ مثلا 5 سال میں 20 لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو اور غلام اس کو قبول کر لیتا ہے. یہ ہے عقد کتابت بھائی. آقا اور غلام کے درمیان باقاعدہ عقد ہوتا ہے. ویسے نہیں کہتا آقا کہ جاؤ اتنے پیسے لے آؤ بلکہ باقاعدہ کیا ہوتا ہے اس میں عقد ہوتا ہے عقد کتابت. اور آپ نے پڑھا ہے مکاتب جو ہے پھر جیسے ہی عقد کر لیتا ہے وہ آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے. اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا وہ خود کرنا چاہے اس کی مرضی ہے لیکن جبرن اس سے خدمت نہیں لے سکتا. یہ جائے گا جا کر پیسے کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. اور یہ ہے عقد کتابت کس قسم کا مؤجل جس کی دیکھو باقاعدہ مدت مقرر کی کہ 5 سال میں اتنے پیسے لے آؤ. اور ایک ہے کتابت حالہ یعنی فی الحال عقد کتابت فی الحال ادائیگی پر کرنا کہ آقا مثلا باقاعدہ غلام سے عقد کر لیتا ہے کہ ابھی 20 لاکھ روپے لے آؤ میرے ساتھ عقد کتابت میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، 20 لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو، غلام اس کو قبول کر لیتا ہے۔ دیکھو باقاعدہ دونوں میں کیا ہوا، عقد۔ ایک ویسے آقا کہہ دے جاؤ 20 لاکھ روپے لے آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، صورت سمجھ میں آ گئی، وہ ہے آزادی عوض پر، آزادی وہ عقد کتابت نہیں، عقد کتابت میں باقاعدہ عقد ہوتا ہے آقا اور غلام کے درمیان بھائی، اور اس کو آقا جو ہے اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا جب اس نے عقد ایک دفعہ کر لیا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی۔ تو یعنی یوں کہیں ایک کتابت مؤجلہ ہے، ایک کتابت حالہ ہے، حالہ یعنی حال سے ہے، فی الحال کہ ابھی لے آؤ اتنے پیسے تو میں تمہیں آزاد، تو تم باقاعدہ عقد کر لیتا ہے تو تم آزاد ہو بھائی، تم آزاد ہو۔ اب جیسے کتابت مؤجلہ صحیح، اسی طرح کتابت حالہ بھی صحیح بھائی، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتابت حالہ فاسد ہے، کتابت حالہ فاسد ہے بھائی۔ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، علت وہ اس کی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو کتابت مؤجلہ ہوتی ہے یہ مانع ہوتی ہے تکفیر سے، توجہ سے سننا بھائی، کتابت مؤجلہ مانع ہوتی ہے تکفیر سے، تکفیر یعنی کفارے میں کفارہ ادا کرنا، کفارہ ادا کرنا، یعنی کتابت مؤجلہ جس غلام سے آقا کر لے عقد کتابت کر لے، مدت متعین کر لے، تو اس غلام کی جس کے ساتھ کتابت مؤجلہ ہوئی ہے، اب اس غلام کو آقا کفارے میں آزاد نہیں کر سکتا، آقا پر کفارہ آ گیا کوئی اور اس میں غلام کو آزاد کرنا ہے، وہ اس غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ عقد کتابت کیا ہے، آزاد نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتے ہیں بھائی یہ کتابت مؤجلہ مانع بن جائے گی، یہ اس کو مانع بنے گی، کس چیز سے، تکفیر سے، تکفیر سے مانع بن جائے گی۔ تو ان کے نزدیک کتابت مؤجلہ یہ مانع ہے تکفیر سے، لہذا شوافے کہتے ہیں بھائی، شوافے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتابت حالہ فاسد ہے، کتابت حالہ کیوں فاسد ہے، وہ علت اس کی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ مانع عن تکفیر نہیں، کتابت تو وہ صحیح ہے جو مانع عن تکفیر ہو، کتابت مؤجلہ تو مانع عن تکفیر ہے، کتابت حالہ مانع عن تکفیر نہیں، لہذا یہ فاسد ہے۔ اور اس کو وہ قیاس کرتے ہیں کتابت بالخمر پر، ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ عقد کتابت کرتا ہے اور بدلے میں روپے پیسے یا درہم دینار کے بجائے شراب مقرر کرتا ہے کہ مثلا میرے پاس 5 مٹکے شراب کے لے آؤ تو تم آزاد ہو اتنے عرصے میں، تو یہ ہوئی کتابت بالخمر بھائی۔ تو وہ یہ شوافے کہتے ہیں کہ جس طرح کتابت بالخمر فاسد ہے، کیوں فاسد ہے، کہتے ہیں کیونکہ مانع عن تکفیر نہیں، حالانکہ کتابت کو تو کیا ہونا چاہیے، مانع عن تکفیر، تو وہ کہتے ہیں یہ کتابت بالخمر یہ مانع عن تکفیر نہیں، اس میں یہ مانع عن تکفیر والی علت نہیں پائی جا رہی، لہذا یہ فاسد ہے، اور کتابت حالہ بھی مانع عن تکفیر نہیں، تو یہ بھی اس مقیس علیہ کی طرح فاسد۔ کون ہے مقیس علیہ؟ کتابت بالخمر، کتابت بالخمر وہ کہتے ہیں فاسد ہے، کیوں فاسد ہے، کیونکہ مانع عن تکفیر نہیں، وہ مانع عن تکفیر نہیں، تو وہ مانع عن تکفیر نہ ہونے کی وجہ سے فاسد ہے، تو یہ مقیس یعنی کتابت حالہ یہ بھی مانع عن تکفیر نہیں، اس میں بھی وہی علت آ گئی تو وہی حکم آ جائے گا، اور وہاں کیا حکم تھا، وہ فاسد تھی، تو کتابت حالہ بھی فاسد ہو جائے گی بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، کتابت حالہ کا آپ نے قیاس کیا کتابت خمر پر، اور علت یہ بیان کی کہ کتابت خمر چون کے معنی عنی تکفیر نہیں اس لیے فاسد ہے، اور یہ علت کتابت حالہ میں بھی پائی جا رہی ہے، لہذا وہ بھی معنی عنی تکفیر نہیں، تو لہذا وہ بھی فاسد. ہم کہتے ہیں آپ کا یہ قیاس صحیح نہیں، کیونکہ کتابت بالخمر وہ اس لیے نہیں فاسد کہ وہ معنی عنی تکفیر نہیں، بلکہ وہ تو خمر کی وجہ سے فاسد ہے. کس کی وجہ سے؟ خمر کی وجہ سے فاسد ہے، کیونکہ خمر میں نہ تملیک جائز ہے نہ تملک جائز ہے. مسلمان نہ خمر کا مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو بنا سکتا ہے. اور یہاں پر عوض کیا مقرر کیا اس نے؟ خمر کو مقرر کیا ہے، لہذا خمر کی وجہ سے اس کی کتابت ہی کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ کتابت خمر کی وجہ سے فاسد ہے، مانع عنی تکفیر نہ ہونے کی وجہ سے فاسد نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی ہمارا اور شوافے کا اختلاف ہے کتابت صحیحہ میں. ہمارے نزدیک کتابت صحیحہ وہ مانع عنی تکفیر نہیں، کتابت کتابت کیا ہو پھر بھی غلام کو آزاد کر سکتا ہے کفارے کے طور پر، بشرطے کہ اس نے ابھی کچھ بھی ادا نہ کیا ہو. کچھ بھی ادا، ہاں اگر کچھ مال ادا کر چکا ہے پھر وہ غلام کو آقا کفارے کے طور پر آزاد نہیں کر سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کیونکہ یہاں وہ کچھ ادائیگی کر چکا ہے تو پورے غلام کی گویا آزادی پائی نہیں گئی، اور حالانکہ کفارے میں تو کیا ضروری ہے؟ پورے غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، اور وہ کچھ ادائیگی کر چکا ہے. تو ہمارے نزدیک کتابت صحیحہ کفارے سے مانع نہیں، تکفیر سے مانع نہیں. ان کے نزدیک کتابت صحیحہ تکفیر سے مانع ہے، تکفیر سے مانع ہے. تو دیکھیے ہمارا اور شوافے کا اختلاف آیا کس چیز کے اندر؟ کتابت صحیحہ ان کے نزدیک کفارے سے مانع ہے، ہمارے نزدیک کفارے سے مانع نہیں ہے. کفارے سے مانع ہونے کے اندر ہی ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف آ گیا. بھائی کیا آ گیا؟ کفارے سے مانع ہونے کے اندر ہی اختلاف آ گیا. بھائی ہمارے نزدیک کتابت صحیحہ کفارے سے مانع نہیں، ان کے نزدیک کتابت صحیحہ کفارے سے مانع ہے. تو ان کے نزدیک صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کفارے سے مانع ہے، ہمارے نزدیک یہ وجہ نہیں ہے. بھائی تو دیکھیے اس چیز اس میں علت ہی میں اختلاف آ گیا. تو ہمارے اور شوافے کے درمیان کتابت صحیحہ میں اختلاف ہے. بھائی اختلاف ہے، ہمارے نزدیک کتابت صحیحہ کفارے سے مانع نہیں، ان کے نزدیک کتابت صحیحہ کفارے سے مانع ہے. تو لہذا کفارے سے مانع نہ ہونا اس کو فساد کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا. وہ اس کو کیا بناتے ہیں؟ کفارے سے مانع نہ ہونا اس کو کیا بناتے ہیں؟ فساد کی دلیل بناتے ہیں کہ جو کتابت کفار تکفیر سے مانع نہیں وہ فاسد ہے، جو کتابت تکفیر سے مانع نہیں وہ فاسد ہے. تو ان کے نزدیک کفارے سے مانع نہ ہونا، کفارے سے مانع نہ ہونا یہ ہے علت فساد، ہمارے نزدیک یہ علت فساد ہی نہیں. تو ہمارے اور ان کے درمیان اس میں اختلاف آ گیا. ان کے نزدیک کفارے سے مانع نہ ہونا یہ علت فساد ہے، ہمارے نزدیک یہ علت فساد نہیں. تو اس علت کے اندر اس وصف کے اندر ہی اختلاف آ گیا، ہمارے نزدیک یہ علت فساد نہیں، ان کے نزدیک یہ علت فساد ہے. تو اسی کے ذریعے استدلال کرنا اور کہنا کہ کتابت حالہ بھی فاسد ہے، وہ کہتے ہیں کیوں فاسد ہے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ علت پائی جا رہی ہے. کون سی؟ کہ یہ تکفیر سے مانع نہیں، یہ تکفیر سے مانع، اور تکفیر سے مانع نہ ہونا یہ علت ہے کس چیز کی؟ فساد کی. لہذا یہ کتابت بھی کتابت حالہ بھی فاسد ہے، جس طرح کتابت بالخمر جو ہے ان کے نزدیک فاسد ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ تکفیر سے مانع نہیں، تو تکفیر سے مانع نہ ہونا یہ ان کے نزدیک علت فساد ہے، ہمارے نزدیک علت فساد نہیں، تو اس علت کے علت ہونے کے اندر اختلاف آ گیا فقہا کا، اور جس علت کے علت ہونے میں اختلاف آ جائے اس کے لیے استدلال کرنا صحیح نہیں، لہذا اس کے لیے ان کا کتابت حالہ کو اور کتابت بالخمر کو فاسد کہنا صحیح نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو انہوں نے کتابت حالہ کو قیاس کیا کتابت خمر پر، اور کتابت خمر میں علت کیا ذکر کی؟ کیونکہ یہ مانع یعنی تکفیر نہیں، لہذا یہ فاسد، اور یہ علت کس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ کتابت حالہ میں بھی، لہذا وہ بھی فاسد۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا قیاس ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کتابت بالخمر جو ہے وہ کفارے سے مانع نہ ہونے کی وجہ سے فاسد نہیں ہے، بلکہ وہ کس وجہ سے فاسد ہے؟ وہ تو خمر کی وجہ سے فاسد ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے یہی بات بیان کر رہے ہیں، کا قول ہم فل کتابت الحالتی، جیسے کہ شوافی کا قول ہے کتابت حالہ میں، آئی شافعیتی، یہ ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں، کا قول ہم، یہ جو مضافل ضمیر ہے اس کا مرجع بتلایا، اسی لیے اس کو مجرور ہی پڑھیں بھائی، جیسے کہ شوافی کا قول ہے کتابت حالہ میں فی عدمی جواز الکتابت الحالتی، کتابت حالہ کے جائز نہ ہونے کے اندر ان کا قول ہے، کیا قول ہے؟ وہ اب آ رہا ہے کہ انہا عقد لا یمنع من التکفیر، کہ یہ ایسا عقد ہے جو تکفیر سے روکتا نہیں ہے، ای من اعتاق هذا العبد المکاتب بالتکفیر، یعنی اس عبد مکاتب کو تکفیر میں آزاد کرنے سے یہ مانع نہیں ہے، فکان فاسدا، تو یہ عقد کتابت حالہ فاسد ہے، کل کتابت بالخمری، جیسے کہ کتابت بالخمر ہے، تو انہوں نے کتابت حالہ کو قیاس کیا کتابت بالخمر پر، تو کتابت بالخمر ہوا مقیس علی، اور کتابت حالہ کیا ہے؟ مقیس، اور علت جامعہ کیا بیان کی؟ کہ یہ دونوں مانع نہیں ہیں، کس چیز سے؟ تکفیر سے مانع نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں تکفیر سے مانع نہ ہونا اس کے اس وصف کے ذریعے استدلال کرنا ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وصف کے اندر فقہا کا اختلاف، آپ کے نزدیک یہ فساد کی علت ہے، ہمارے نزدیک یہ فساد کی علت نہیں ہے۔ فَإِنَّ هَذَا الْقِيَاسَ غَيْرُ تَامٍ، یہ قیاس تام نہیں ہے، لِأَنَّ فَسَادَ الْكِتَابَةِ بِالْخَمْرِ، اس لیے کیونکہ کتابت بالخمر کا فساد جو ہے، انما ہوا لِأَجْلِ الْخَمْرِ، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ خمر شراب کی وجہ سے ہے، لَا لِعَدَمِ مَنْعِهَا مِنَ التَّكْفِيرِ، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کفارے سے منع نہیں کرتا، والکتابت عندنا لا تمنع من التکفیر، اور کتابت ہمارے نزدیک تکفیر سے مانع نہیں ہے مطلقا، سواء کانت حالتا او مؤجلۃ، چاہے وہ کتابت حالہ ہو چاہے کتابت مؤجلہ، ہمارے نزدیک مطلقا مانع ہے ہی نہیں تکفیر سے بھائی، دونوں کو کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں۔ فلا بد للخصم من اقامت الدلیل، پس ضروری ہوا فریق مخالف کے لیے من اقامت الدلیل دلیل کا قائم کرنا، على ان الكتابة المؤجلة تمنع من التكفير، اس بات پر ضروری ہوا مقابل کے لیے کہ وہ دلیل قائم کرے اس بات پر کہ کتابت مؤجلات کفار تکفیر سے مانع ہے، کہ کتابت مؤجلہ، پہلے آپ یہ تو ثابت کریں کہ کتابت صحیحہ وہ تکفیر سے مانع، کتابت مؤجلہ تکفیر سے مانع ہے، پہلے اس کا علت ہونا تو ثابت کریں، تو ضروری ہوا مقابل پر کہ وہ دلیل قائم کرے اس بات پر کہ کتابت مؤجلہ جو ہے یہ تکفیر سے روکتی ہے، حتی تکون الحالت فاسدہ، یہاں تک کہ پھر کتابت حالہ فاسد ہو جائے، لأجل عدم المنع من التکفیر، بوجہ تکفیر سے نہ روکنے کے بھائی، بوجہ تکفیر سے نہ روکنے، پہلے آپ یہ تو ثابت کر دیں کہ کتابت مؤجلہ یہ تکفیر سے مانع ہے، یہ کیا ہے؟ پہلے یہ تو ثابت کریں، پھر اس کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ چونکہ کتابت حالہ جو ہے وہ تکفیر سے مانع نہیں ہے اس لیے فاسد ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ کیا ثابت کریں کہ کتابت مؤجلہ تکفیر سے مانع ہے، پہلے اس پر دلیل قائم کریں بھائی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہمارے نزدیک کتابت صحیحہ وہ تکفیر سے مانع نہیں، ان کے نزدیک کتابت صحیحہ تکفیر سے مانع ہے، تو لہذا ان کے نزدیک تکفیر سے مانع نہ ہونا یہ ہے علت فساد، یہ کیا ہے علت فساد، تو لہذا یہ علت فساد ہے، اور یہ اس کو وہ دلیل بناتے ہیں کتابت حالہ کے اندر کے، چونکہ یہ تکفیر سے مانع نہیں، کتابت صحیحہ میں تو ضروری ہے کہ وہ تکفیر سے مانع ہو، اور یہ چونکہ تکفیر سے مانع نہیں لہذا یہ کتابت حالہ لہذا یہ فاسد ہے، بھائی فاسد ہے بھائی، بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سب کو اچھی طرح؟ تو صاحب نور الانوار نے بتلایا آپ کو والاحتجاج بالوقف المختلف فی، کہ استدلال کرنا ایسے وصف سے جو جس میں اختلاف کیا گیا ہو، یہ بھی اعتراض کی طرح باطل ہے بھائی، ہمارے نزدیک استدلال کرنا ایسے وصف میں جس میں اختلاف کیا گیا ہو تو اس سے استدلال کرنا باطل ہے، اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ربا کے باب میں ہم نے علت قدر اور جنس بیان کی اور اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، ہمارے نزدیک اور علت، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور علت، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اور علت، تو وہ بھی وصف مختلف فی ہوا، اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہوا، لہذا اس کے ذریعے استدلال کرنا صحیح نہیں، تو جواب یہ کہ نہیں، وہ ہمارا وصف اس قسم کا نہیں، وہ جو ہم نے علت بیان کی وہ اشارت النقص سے ثابت ہے بھائی، مفصل بحث اس کے پیچھے گزری کہ کس طرح ہم نے حدیث سے قدر اور جنس جو ہے اس کا استنباط کیا کہ حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود تھا، تو وہ جو ہم نے وصف اور علت بیان کیا وہ اشارت النقص سے ثابت ہے، اور اشارت النقص سے جو چیز ثابت ہو وہ اسی طرح ہے جیسے نقص سے ثابت ہو تو وہ بڑی قوی علت ہے بھائی، جو چیز اشارت النقص سے ثابت ہو وہ بھی کیا ہے، نقص ہی سے ثابت ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، والاحتجاج بما لا شک فی فسادہ، اور استدلال کرنا اس وصف سے کہ کوئی شک نہ ہو اس کے فساد میں، اس کے فاسد ہونے میں کوئی شک ہی نہ ہو، اس کا فاسد ہونا بدی ہی ہو، ظاہر ہو بھائی، اس کے ذریعے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، عطف علی ما قبلہ، یہ ما قبل پر عطف ہے، اے مثل الاعتراض، یعنی اعتراض ہی کے مثل ہے، فی البطلان، کس چیز میں، باطل ہونے میں یعنی دلیل نہ بننے میں، الاحتجاج بوصف لا یشک فی فسادہ، استدلال کرنا ایسے وصف میں سے کہ شک ہی نہ ہو اس کے فاسد ہونے میں، بل ہوا بدیہن، بلکہ اس کا فاسد ہونا بدی ہی ہو، کا قولہم، جیسے کہ ای شافعیتی، جیسے کہ شوافعی کا قول ہے، فی وجوب الفاتحۃ وعدم جواز الصلاۃ بثلاث آیات، جیسے کہ شوافعی کا قول ہے نماز میں سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کے میں اور نماز کے تین آیتوں کے ساتھ جائز نہ ہونے میں، بھائی ہمارے نزدیک ہمارا مذہب تو کیا ہے کہ نماز میں قراءت فرض ہے اور یہ فرض ادا ہو جائے گا کہ تین چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے، بھائی ایک بڑی آیت، تو وہ کہتے ہیں بھائی شوافے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور تین آیتوں کے ذریعے نماز جائز نہ ہوگی، اور کس طرح ذکر کرتے ہیں دیکھیے دلیل بھائی، کہتے ہیں الثلاث ناقص العدد عن السبعۃ، کہ تین جو ہے یہ ناقص العدد ہے سات سے، تین کا عدد جو ہے یہ سات سے کم ہے، تین کا عدد سات سے کم ہے، سات سے کیا معنی کم ہے، اے عن سورۃ الفاتحۃ، یعنی سورہ فاتحہ سے کم ہے، سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں، سات آیتیں ہیں، تو تین کا عدد سات سے کم ہوا، فلا یتعدی بہ الصلاۃ، لہذا اس کے ذریعے نماز ادا نہیں ہوگی، کما دون الآیۃ، جیسے ایک آیت سے کم کے اندر، جیسے ایک آیت سے بھی کم پڑھیں، پوری آیت نہ پڑھیں بھائی، آدھی آیت پڑھ لیں، جیسے اس کے ذریعے آپ کہتے ہیں نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے اور اس کی آیتیں سات ہیں، معلوم ہوا سات آیتوں کا پڑھنا ضروری ہے، تو جب سات آیتوں کا پڑھنا ضروری ہوا تو آپ نے کہا تین آیتوں سے بھی نماز ہو جائے گی، یہ تین تو سات سے کم ہوئی لہذا تین کے لیے نماز نہیں ہوگی کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، تو یہ تین اور وہ سات آیتیں ہیں تو یہ تین اس سات سے کم ہے بھائی۔ تو انہوں نے قیاس کیا بھائی، تین آیتوں کے ناقص العدد ہے اس سے نماز ادا نہیں ہوگی، اور مقیس علیہ کیا ہے دون الآیہ، آیت سے کم، آیت سے کم، جیسے آیت سے کم پڑھا جائے، پوری آیت نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو اسی طرح تین آیتوں سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ یتعدا به الصلاۃ لاجل ذلک، نماز ادا نہیں ہوگی اس تین آیتوں کے ذریعے اسی وجہ سے کیونکہ یہ سات سے کم ہے۔ فإن هذا القياس بديهي الفساد، پس یہ بے شک یہ قیاس جو ہے بديهي الفساد ہے، یعنی اس کا فساد بديهي ہے، ظاہر ہے۔ اذ لا اثر للنقصان عن السبعۃ فی فساد الصلاۃ، اس لیے کیونکہ سات سے کم ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے نماز کے فاسد ہونے میں۔ وَإِنَّمَا لَمْ تَجْزِ، جزا یجزی کے معنی بھی ہوتے ہیں کافی ہونے کے، اور اجزا یجزئ کے معنی بھی ہوتے ہیں کافی ہونے کے۔ تو اگر یہ جزا یجزی جو یہاں ظاہر لگ رہا ہے، آگے حمزہ تو نہیں ہے بھائی، جی حمزہ اگر نہیں ہے تو انما لم تجزی، یا آخر سے گر گئی جزم کی وجہ سے، کافی نہیں ہے بما دون الآیت، ایک آیت سے کم وہ کافی نہیں۔ یا اگر اس کو لم تجزئو، تو تجزئ پھر آخر میں حمزہ ہونا چاہیے اور پھر جزم آ جائے گا، وانما لم تجزئ بما دون الآیت، اور کافی نہیں ہے ایک آیت سے کم۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، قیاس کیا ایک آیت سے کم پر، کس کو، تین آیتوں کو، اور ایک آیت سے کم سے تو نماز نہیں ہوتی، تو تین آیتوں سے بھی نماز بھائی۔ مقیس کون، تین آیتیں، مقیس علیہ کون، ایک آیت سے کم، اور مقیس علیہ کا کیا حکم، ایک آیت سے جو کم ہے اس سے نماز نہیں ہوتی، تو مقیس کا بھی وہی حکم جو مقیس علیہ کا تھا، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک آیت سے کم کے اندر تو نماز نہیں ہوگی، لیکن تین کے اندر تو ہو جائے گی، اور یہ ایک آیت سے کم میں نماز کیوں نہیں ہوگی، اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وانما لم تجزی بما دون الآیت، اور کافی نہیں ہوگی ایک آیت سے کم، لانہ لا یسمی قرآنا فی العرف، اس لیے کیونکہ عرف میں اس کو قرآن نہیں کہتے، آیت سے کم جو ہو نا اس کو عرف میں عام لوگ قرآن کہتے ہی نہیں بھائی۔ مثلا میں کہتا ہوں ذالک الکتاب، کوئی اس کو قرآن کہے گا نہیں، الرحمن الرحیم، کوئی قرآن کہے گا؟ تو آیت سے کم کو عرف میں لوگ قرآن کہتے ہی نہیں ہے بھائی، اس وجہ سے اس کے لیے نماز نہیں ہوگی بھائی، نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ ایک آیت سے کم وہ کافی نہیں ہوگی، لانہ لا یسما قرآن فی العرف، اسی کیونکہ اس کو عرف میں قرآن نہیں کہا جاتا، وان سمی به فی اللغت، اگرچہ اس کو لغت میں قرآن کہا جاتا ہے، عربی زبان میں، زبان کے اعتبار سے اس کو بے شک قرآن کہیں، لیکن یہاں دار و مدار کس پر ہے، عرف پر ہے، عرف کے اندر اس کو قرآن کہتا ہی نہیں ہے کوئی بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہ استدلال ہے ایسے وصف کے سے جس کے فساد میں کوئی شک ہی نہیں ہے بھائی، بدیہی ہے اس کا فاسد ہونا بھائی، بدیہی ہے اس کا فاسد ہونا بھائی۔ سورت سمجھ میں آگئی بھائی کہ تین سے، تین آیتوں سے نماز نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے دون الآیت سے نماز نہیں ہوتی تو وہ ہے مقیس علیہ، دون الآیت ایک آیت سے کم اس میں نماز نہیں، تو جو یہ ہے مقیس علیہ، اور حکم کیا، نماز نہیں ہوگی، مقیس کیا، تین آیتیں، اور وہی حکم یہاں بھی آ جائے گا کہ اس کے لیے بھی نماز، ہم کہتے ہیں یہ قیاس آپ کا بدیہی طور پر فاسد ہے، تین آیتوں کو ادھوری آیت پر قیاس کرنا صحیح نہیں بھائی، اس لیے کیونکہ وہ جو ادھوری آیت ہے اس کو تو عرف میں کوئی قرآن نہیں کہتا، اور تین آیتوں کو تو سب کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعد شوافی نے کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں دیکھیے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور اس کی آیتیں سات ہیں، معلوم ہوا سات کم از کم سات آیتوں کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ تین کے ذریعے نماز ادا ہو جائے گی تین آیتوں کے ذریعے یہ صحیح نہیں. اور اس تین کو وہ قیاس کرتے ہیں کس پر؟ ما دون الآیا پر، اور کہتے ہیں ما دون الآیا میں نماز نہیں ہوتی تو ثلاثہ آیات میں بھی نماز نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں یہ آپ کا قیاس بدیہی طور پر فاسد ہے، وہ جو ما دون الآیت ہے اس کو تو عرف میں لوگ کیا تو قرآن نہیں کہتے، اور تین آیتوں کو تو سب قرآن کہتے ہیں بھائی. اس تو تین آیتوں ایک آیت سے کم کو چونکہ عرف میں قرآن نہیں کہا جاتا اس نماز نہیں ہوگی اس کے ذریعے. والاحتجاج بلا دلیل عطف علی ما قبلہ، اور استدلال کرنا بغیر دلیل کے، استدلال کرنا دلیل کے نہ ہونے کے ذریعے استدلال کرنا، دلیل کے نہ ہونے کے ذریعے استدلال کرنا کیا معنی بھائی؟ معنی اچھی طرح سمجھ لیں بھائی. یاد رکھیے ایک ہے حکم کا اثبات، ایک ہے حکم کی نفی. ایک ہے حکم کا اثبات کہ یہ حکم اس طرح ہے، ایک ہے حکم کی نفی کہ یہ حکام نہیں ہے، یہ حکام نہیں ہے. اس نفی کے لیے بعض فقہا لا دلیل کو دلیل بناتے ہیں، اس نہیں کے ذریعے کے لیے لا دلیل کو کیا بناتے ہیں؟ دلیل بناتے ہیں، استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس بات کی بات نہیں کر رہے، اس بات میں تو ایک حکم کو ثابت کیا جاتا ہے، اور اس بات جب ایک حکم کو ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے. کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. اور ایک ہے حکم کی نفی کرنا، اور نفی تو عدم کا نام ہے، اور عدم تو کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کے لیے لا دلیل سے بھی کیا کیا جائے گا؟ استدلال کیا جا سکتا ہے. یوں کہا جائے یہ حکم نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے. دیکھو نفی پہ استدلال، نفی کا حکم، نفی ذکر کر رہے ہیں اور دلیل کیا ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ لا دلیل کو دلیل بناتے ہیں کس کے لیے؟ نفی حکم کے لیے. وہ کہتے ہیں نفی حکم کیا ہے؟ آدم کا نام ہے، اور آدم تو کوئی چیز نہیں، لہذا اس کے لیے لا دلیل بھی دلیل بن جائے گی کہ حکم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ آگے ذکر کریں گے کہ نہیں، جمہور کے نزدیک بھائی جیسے اس بات کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، اسی طرح نفی کے لیے بھی دلیل ضرور چاہیے بھائی. بغیر دلیل کے جیسے اس بات نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر دلیل کے نفی بھی نہیں ہو سکتی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے والاحتجاج بلا دلیل، اور استدلال کرنا لا دلیل سے. عطف علی ما قبلہ، یہ عطف ہے ما قبل پر. ای مثل الاضطراد فی البطلان الاحتجاج بلا دلیل، کہ اضطراد ہی کے مثل ہے باطل ہونے کے اندر استدلال کرنا لا دلیل سے. لاجل نفی، استدلال کرنا لا دلیل سے لاجل نفی، کس لیے؟ نفی حکم کے لیے. کس لیے؟ نفی حکم کے لیے. بھی یقولا بائیں طور کے یوں کہے ہذا الحکم غیر ثابت، کہ یہ حکم ثابت نہیں ہے. لانہ لا دلیل علیہ، کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. فإن ادعا، اب بتائیں گے یہاں دو صورتیں ہیں. یہ جو کیا کہہ رہے ہیں، لا دلیل کو کس چیز کی دلیل بنا رہے ہیں؟ نفی حکم کی دلیل بنا رہے ہیں. ان کا یا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ حکم ہمارے ذہن میں ثابت نہیں، یہ حکم ہمارے ذہن میں ثابت نہیں، نفی کی بات چل رہی ہے نا، اور کیا ذکر کر رہے ہیں؟ لا دلیل کو. تو اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ حکم ہمارے ذہن میں ثابت نہیں، ہمارے علم میں ثابت نہیں کیونکہ کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، پھر تو ٹھیک ہے، حکم کے اس بات کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے، تو پھر تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ واقعی ان کے علم میں جب دلیل نہیں تو حکم بھی ان کے نزدیک ثابت نہیں بھائی. اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ حکم نفس الامر میں اور واقع میں ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے ہی نہیں بھائی، نفس الامر اور واقع میں یہ شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے ہی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ دلیل نہیں ہے. پھر تو یاد رکھیے اس میں اختلاف کیا گیا ہے، بعض کہتے ہیں اس صورت میں یہ لا دلیل دلیل بنے گی، وہی جو جن کا مذہب اوپر ذکر ہوا متن میں رد کے طور پر، یہ کیا کرتے ہیں لا دلیل کو دلیل بناتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ نفی حکم کے لیے. نفی حکم کس چیز میں؟ نفس الامر میں اور واقع کے اندر، کہ واقع کے اندر شریعت کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے بھائی. کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس پر دلیل نہیں ہے بھائی، اس پر دلیل نہیں. تو اگر ان کے مراد یہ ہے کہ واقع اور حقیقت میں اور نفس الامر میں یہ حکم نہیں ہے کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے، تو اس میں بتلایا دو اختلاف ہے. انہوں نے کیا کہا؟ دلیل لا دلیل دلیل بنے گی. دوبارہ سنیے بھائی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا دلیل 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 بن سکتی ہے نفی حکم کے لیے، یا تو ان کی مراد یہ ہے کہ یہ حکم ہمارے علم میں نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کی دلیل، پھر تو بات ٹھیک ہے، جب ان کے علم میں دلیل نہیں تو ان کے علم میں حکم بھی نہیں. اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ نفس الامر اور واقع میں یہ حکم نہیں ہے کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے بھائی، تو اس کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ اختلاف. بعضوں نے کہا یہ جائز ہے، بعضوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے بھائی. دیکھیے کتاب پر، فإن ادعى أنه غير ثابت في ذهن المستدل، بس اگر اس مجتہد نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ حکم جو ہے غیر ثابت، یہ ثابت نہیں ہے، فی ذہن المستدل، کس میں؟ مستدل کے ذہن میں. فلا شک فی جوازہ، پھر تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لأن عدم وجدانہ دلیلا، اس لیے کیونکہ اس مجتہد کا دلیل کو نہ پانا، یقتضی عدم وجدانہ الحکم، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس نے حکم کو بھی نہیں پایا، فی علم ہی، اپنے علم میں. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجتہد کیا کہہ رہا ہے؟ دعویٰ اس کا کیا ہے؟ یہ حکم میرے علم میں ثابت نہیں. کیوں نہیں ثابت؟ کیونکہ میرے پاس اس کی دلیل نہیں. تو پھر تو اس کی بات ٹھیک ہے، جب اس کے ذہن میں اس کی دلیل نہیں تو اس کے علم میں یہ حکم بھی، دلیل آئے گی تو حکم بھی آئے گا، دلیل نہیں تو حکم کہاں سے آئے گا بھائی؟ سورت سمجھ میں آ گئی، یہی بات بیان کر رہے ہیں. کیونکہ لأن عدم وجدانہ دلیلا، اس لیے کیونکہ اس مجتہد کا دلیل کو نہ پانا، یہ اقتضی عدم وجدانہ الحکم، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس نے حکم کو نہیں پایا، فی علم ہی، اپنے علم میں. وإن ادعى، اور اگر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ انہ غیر ثابت فی نفس الامر، کہ یہ حکم نفس الامر میں اور واقع میں ثابت ہی نہیں ہے، شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے علم میں نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حکم نفس الامر میں ہے ہی نہیں، یعنی یوں کہو دوسرے لفظوں میں شریعت نے یہ حکم دیا ہی نہیں. بھائی اپنی بات کریں، ہمیں تو منظور ہے، آپ اپنی بات کریں کہ میرے پاس دلیل نہیں اس لیے میرے علم میں یہ حکم بھی نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نفس الامر میں یعنی شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے ہی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس پر دلیل نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئے، تو اس میں بتائیں گے اختلاف ہے. کہتے ہیں اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ حکم ثابت ہی نہیں ہے نفس الامر میں، لعدمی وجدانی ہے بھائی آپ کی کتابوں میں کہ نون ہے، صرف نون کے ساتھ یا بھی ہونی چاہیے، وجدانی، لعدمی وجدانی دلیلا، لعدمی وجدانی دلیلا، بوجہ میرے دلیل کے نہ پانے کے علیہ اس حکم پر، اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ نفس الامر میں یہ حکم ثابت نہیں ہے اس وجہ سے کہ مجھے اس پر کوئی دلیل نہیں ملی، فاختلفوا فیہ، تو اس میں اختلاف کیا گیا ہے، فقیل ہوا جائز، تو کہا گیا ہے یہ جائز ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے. بعضوں نے کہا لا دلیل کو حجت بنا رہے ہیں، کس چیز پر؟ نفس الامر میں حکم کے نہ ہونے پر، اور اللہ کے قول کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لا اجد میں نہیں پاتا، فی ما اوحی الی اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرما حرام، وہ چیز جو میری طرف وحی کی گئی ہے یعنی جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں میں حرام چیز نہیں پاتا، حرام چیز نہیں پاتا. آگے آیت میں ہے خنزیر اور دم مسفوح جو بہنے والا خون ہے وہ، اور اسی طرح جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ چیزیں تو حرام ہیں. اس کے علاوہ یہ جو باقی عام جانور جن کو کھایا جاتا ہے، عام جانور جن کو کھایا جاتا ہے، ان کے بارے میں میں اپنی وحی میں حرام نہیں پاتا کہ میری وحی میں ان کو کیا کہا گیا ہو، حرام کہا گیا ہو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل آپ فرما دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ میں نہیں پاتا اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے حرام کو. الآیت اقرأ الآیت فإنه تعالى، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے، علم نبیہ علیہ الصلاۃ والسلام، سکھلایا اپنے پیغمبر کو، کیا بتلایا؟ الاحتجاج بلا اجد، لا اجد کے ذریعے استدلال کرنا، لا اجد کے ذریعے دلیلا علی عدم حرمتہ، یہ دلیل ہے اس چیز کے حرام نہ ہونے پر. بھائی دیکھیے، اللہ نے سکھلایا اپنے پیغمبر کو الاحتجاج بلا اجد دلیلا علی عدم حرمتہ، کہ لا اجد کے ذریعے استدلال کرنا یہ دلیل ہے اس چیز کے حرام نہ ہونے پر. بھائی حضور علیہ السلام، دیکھیے بھائی، ایک چیز کے حرام نہ ہونے پر دلیل پیش فرما رہے ہیں. قرآن میں طریقہ بتلایا گیا کہ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی محرما، وہ چیز جو میری طرف وحی کی گئی ہے میں اس میں حرام چیز نہیں پاتا، سوائے اور چند چیزوں کے جو آگے ذکر ہیں اس میں، بھائی ان کے علاوہ میں حرام نہیں پاتا. معلوم ہوا وہ حلال ہیں، معلوم ہوا وہ کیا ہیں، حلال ہیں. تو لا اجد نہ پانے کو، دلیل نہ ہونے کو دلیل بنایا گیا، کس چیز پر؟ حرام نہ ہونے پر. حرام نہیں، کیوں نہیں حرام؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے. دیکھو وہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ سکھلا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نفی حکم یعنی عدم حرمت اس کے لیے کس کو دلیل بنایا جا رہا ہے، لا دلیل کو دلیل بنایا جا رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کا یہ کہنا، مجھے اس پر حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ملی اس لیے یہ حرام بھی نہیں، وہ پیغمبر علیہ السلام فرما سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان پر ہر حکم کے بارے میں وحی نازل ہوتی تھی، ہر بات وحی کے ذریعے بتلائی جاتی تھی، اور وہی تو شریعت کے احکام لانے والے ہیں. تو جب ان کے پاس دلیل نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے حکم ہی نہیں نازل کیا، جب وہ کہہ رہے ہیں دلیل نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں نازل ہوا. جب اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں نازل ہوا تو وہ چیز لازمی بات ہے حرام بھی نہیں ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اس کو یہاں دلیل کے طور پر ذکر نہیں کیا جا سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی وقیل، اور کہا گیا ہے جائز فی الشرعیات دون العقلیات، کہ لا دلیل کے ذریعے استدلال کرنا شرعیات میں جائز ہے، عقلیات میں جائز نہیں، یعنی منطق وغیرہ میں جائز نہیں. کیوں؟ لِأَنَّ مُدَّعِ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُدَّعِ حَقِيقَةِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ. بھئی یاد رکھیے، منطق میں واقع اور حقیقی چیزوں کے وجود اور عدم کی بحث ہوتی ہے، کہ یہ چیز واقع میں موجود ہے یا موجود نہیں، تو لہذا وہاں یہ بعض علماء کا قول ذکر ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ منطق کے اندر بھئی چیزوں کے حقیقی وجود اور عدم کی بات کی جاتی ہے، عقلیات میں چیزوں کے حقیقی وجود اور عدم کی بات کی، یہ چیز واقع میں حقیقت میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، لہذا وہاں پر اس بات کے لیے جس طرح دلیل چاہیے وہاں نفی کے لیے بھی باقاعدہ کیا چاہیے، دلیل چاہیے، لیکن شرعی احکام اس طرح تو نہیں ہے بھائی، شرعی احکام کا کبھی خارج میں آپ کو وجود نظر آیا جی؟ یہ اس کا تو خارج میں کوئی الگ وجود نہیں ہے، لہذا وہاں پر شرعی احکام میں لا دلیل کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، ہاں عقلیات کے اندر لا دلیل کو دلیل نہیں، وہاں آپ جیسے وجود کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے اسی طرح عدم وجود یعنی نفی کے لیے بھی باقاعدہ دلیل کا ہونا ضروری ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وقیلہ جائز فی شرعیاتی، اور کہا گیا ہے کہ یہ استدلال کرنا لا دلیل کے ذریعے یہ جائز ہے شرعیات کے اندر، دون العقلیات، نہ کہ عقلیات میں، لأن مدعی النفی والاثبات فی العقلیات، اس لیے کیونکہ عقلیات میں اثبات اور نفی کا دعویٰ کرنے والا مدعی حقیقت الوجود والعدمی، وہ عدم اور وجود کی حقیقت کا دعویٰ کرنے والا ہے، فلا بد له من دلیل، لہذا اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، ولا یکفی عدم الدلیل، اور عدم دلیل کافی نہیں، بخلاف الشرعیات، بخلاف شرعیات کے، فإنها ليست كذلك، بس بے شک وہ اس طرح نہیں ہے بھائی، وعند الجمهور ليس بحجة اصلا، اور جمہور کے نزدیک بھائی لا دلیل کے ذریعے یہ لا دلیل ليس بحجة اصلا، یہ سرے سے حجت ہی نہیں، دلیل ہی نہیں ہے، لا فی النفی ولا فی الاثبات، نہ نفی میں اور نہ، میں نے پہلے بیان کیا تھا بھائی جمہور کے نزدیک جیسے اثبات کے لیے باقاعدہ دلیل چاہیے، نفی کے لیے بھی کیا چاہیے، باقاعدہ دلیل چاہیے، لا دلیل سے کام نہیں چلے گا، اور دلیل بھائی کس طرح آپ کہتے ہیں نفی کے لیے بھی دلیل چاہتے ہیں، نفی کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے، کہتے ہیں لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں الا من کان یہودا او نصارا، مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، اللہ آگے فرماتے ہیں بھائی، انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ یہود و نصارا کا قول ہے، یہود اور نصارا، انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی یا سوائے عیسائی کے، اللہ آگے فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، تم اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، پہلے تو یہ آیت دیکھنے ذرا بھائی، پھر بحث کرتے ہیں کس طرح یہ ہماری دلیل ہے، یاد رکھیے آپ نے پڑھا ہے لف و نشر، لف و نشر کس کو کہتے ہیں، کہ پہلے چند چیزوں کو ذکر کیا جائے اور پھر ہر ایک سے متعلقہ بات یا کوئی چیز آگے ذکر کی جائے، اور یہ نہ ذکر کیا جائے پہلی کا تعلق کس سے دوسری کا کس سے، لفظ میں بھی مثلا پانچ چیزیں آگے پھر انہی سے متعلقہ ہر ایک سے متعلقہ پانچ چیزیں نشر میں آ گئیں، اور نشر میں یہ ذکر نہ ہو کہ پہلی کا تعلق کس سے دوسری کا کس سے تیسری کا کس سے، سمجھنے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پہلی کا تعلق پہلی سے ہے، دوسری کا دوسری سے، تیسری کا تیسری سے، ترتیب کے مطابق یا بغیر ترتیب کے ہو تو بھی سمجھ لیتا ہے، تو ترتیب سے ہو تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، اور ترتیب سے نہ ہو نشر تو کیا کہتے ہیں، لف و نشر غیر مرتب، بھائی یہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا، یاد رکھیے اس آیت میں بھی لف و نشر ہے، اس آیت میں بھی لف و نشر، لیکن یہ اور قسم کا لف و نشر ہے جس میں مرتب اور غیر مرتب تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ اور قسم کا لف و نشر ہے جس میں مرتب اور غیر مرتب کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اگلے سال انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھائی مختصر المعانی میں، بھائی دیکھیے یہاں دو قولوں کو اللہ نے ملا دیا بھائی، اکٹھا ذکر کر دیا. یہودی کہتے تھے جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے. کون کہتے تھے؟ یہودی. صرف اپنا کہتے تھے ہم جائیں گے، جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے یہودی کے. اور عیسائی کہتے تھے جنت میں کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا سوائے عیسائی کے. تو دونوں کا اپنے اپنے بارے میں قول تھا، اللہ نے دونوں کو ملا دیا. اللہ نے دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا اور ملا دیا، کیونکہ اشتباہ کا خطرہ نہیں. سب کو پتا تھا اشتباہ کا کسی قسم کا خطرہ نہیں، کہ عیسائی اپنی بات کرتے ہیں باقی سب کی نفی کرتے ہیں، اور یہودی اپنا اس بات کرتے ہیں باقی سب کی نفی کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملا دیا گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہاں دیکھیے بھائی، لفظ کہاں پر ہے؟ لفظ ہے قالو میں. کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، دونوں مراد ہیں. تو دو چیزیں ذکر ہو گئیں قالو میں بھائی. نشر میں دو یا تین یا چار چیزیں ذکر ہوتی ہیں نا، یہاں بھی دو چیزیں، دو فریق ذکر ہو گئے قالو کے اندر، ایک عیسائی اور ایک یہودی. اور آگے نشر ہے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، یہ کیا ہے؟ نشر ہے، نشر بھائی. اور کیا معنی؟ قال اليهود، یہود نے یوں کہا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، اور عیسائیوں نے یوں کہا لن يدخل الجنة الا من كان نصارا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دونوں کو ملا دیا گیا کیونکہ اشتباہ کا کوئی خطرہ نہیں. تو یہ ہوا نشر، نشر. اور یہاں مرتب غیر مرتب نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ مرتب اور غیر مرتب کا دار و مدار کس پر تھا؟ لفظ پہ تھا. لفظ میں جو ترتیب تھی، اگر وہی نشر میں بھی ترتیب ہو تو مرتب کہتے تھے، اگر لفظ میں جو ترتیب تھی وہ نشر میں نہ ہو تو اس کو کیا کہتے تھے؟ غیر مرتب. اور یہاں لفظ کیا ہے؟ قالو. اور قالو میں دو فریقوں کو اجمالاً ذکر کیا گیا، الگ الگ ذکر ہی نہیں کیا گیا، ان میں ترتیب ہی کوئی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ان میں ترتیب ہی نہیں کہ پہلے یہود ہوتے پھر عیسائی ہوتے تو پھر آگے ترتیب ہم دیکھتے. یہاں دونوں کو اجمالاً ملا دیا گیا بھائی. اچھا اب بھائی بات تھی کہ یہ آیت ہماری دلیل ہے. ہماری دلیل کس بات پر؟ بحث یہ چل رہی ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک نہیں کے لیے لا دلیل بھی اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، جبکہ جمہور کہتے ہیں نہیں، نفی کے لیے بھی باقاعدہ کیا ذکر کرنا پڑے گی؟ دلیل ذکر کرنا پڑے گی. کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں قل ہاتوا برہانکم، تم لے کر آؤ اپنی دلیل، دلیل لے کر آؤ. کس بات پر؟ یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا تھا؟ نفی اور اس بات دونوں ہیں، نفی اور اس بات دونوں ہیں. معنی ہے دونوں پر دلیل لے کر آؤ. معلوم ہوا نفی پر بھی دلیل لانا پڑے گی. کیا کرنا پڑے گی؟ نفی پر بھی دلیل لانا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ نفی کیا تھی؟ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا سوائے، یہودی کہتے تھے ہمارے سوا اور عیسائی کہتے تھے ہمارے، تو باقی سب کی کرتے تھے نفی، اپنا کرتے تھے اس بات. اللہ فرما رہے ہیں اس پر دلیل لے کر آؤ، یعنی نفی اور اس بات دونوں پر دلیل لے کر آؤ. معلوم ہوا نفی کے لیے بھی کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. لا دلیل سے کام نہیں چلے گا. تو امر النبی علیہ الصلاۃ والسلام بطلب الحجۃ والبرہان علی النفی والاثبات جميعا، بس اللہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطلب الحجۃ والبرہان، دلیل اور برہان بھی دلیل کو کہتے ہیں بھائی، البتہ وہ دلیل جو یقینیات سے مرکب ہو گئی. یہاں سمجھ میں آیا بھائی؟ یقینیات سے مرکب ہو گئی. دلیل یہ ہے نا، صغرا کبرا ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، تو اگر صغرا اور کبرا یقینی ہو، ہر ایک مانتا ہو ان کو یقینی ہے، تو پھر نتیجہ بھی جو آئے گا بڑا قوی ہوگا بھائی، اور اس کو برہان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ برہان، جبکہ حجت عام ہے. تو اللہ نے حکم دیا پیغمبر علیہ السلام کو حجت اور دلیل طلب کرنے کا، علی النفی والاثبات جمیعا، نفی اور اثبات دونوں پر. تو یہاں بھائی دیکھیے باقاعدہ نفس کے اندر نفی اور اثبات دونوں پر حجت طلب کی جا رہی ہے، باقاعدہ نفس کے اندر نفی اور اثبات دونوں پر دلیل طلب کی جا رہی ہے. تو یہ بات نفس سے ثابت ہو گئی، یعنی گویا یہ بات نفس کے اندر آ گئی کہ لا دلیل حجت نہیں ہے نفی کے اندر بھی. بھائی نفی کے لیے بھی لا دلیل حجت نہیں ہے، بلکہ نفی کے لیے بھی باقاعدہ کیا پیش کرنا پڑے گی؟ دلیل پیش کرنا پڑے گی. ان یہود اور نصارہ نے باقی سب کی نفی کی تھی، کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ نفی تھی، اور اس پر بھی ان سے باقاعدہ دلیل طلب کی جا رہی ہے کہ دلیل لے کر آؤ بھائی. تو گویا نفس سے ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ نفی کے اندر بھی لا دلیل حجت نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ باقاعدہ نفی کے لیے بھی دلیل ذکر کرنا پڑے گی. ہذا ما عندي فی حل هذا المقام، شارح فرماتے ہیں ہذا ما عندي یہ وہ ہے جو میرے پاس ہے، فی حل هذا المقام اس مقام میں، یعنی میرے پاس جو کچھ تھا اس مقام کے حل میں وہ میں نے سارا پیش کر دیا. ہذا ما عندي فی حل هذا المقام، یہ ہے یہ میرے پاس تھا اس مقام کے حل میں. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.